آج میں ان کو ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ بلکہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دعا پڑھنے کی چیز ہے. خوب یاد رکھیے, دعا پڑھنے کی چیز نہیں, مانگنے کی چیز. پڑھنے میں اور مانگنے میں بڑا فرق ہے. پڑھتے تو آپ سب کچھ ہیں, نماز میں کیا کا کچھ پڑھتے ہیں, قرآن کریم میں سب کچھ پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کیا پڑھا. دعائیں بھی اگر آپ نے اسی طرح پڑھ لی اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کیا پڑھا, تو یہ مانگا نہیں, آپ نے دعا پڑھی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن حدیث میں آتا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو آدمی مجھ سے مانگتا نہیں میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے, جو آدمی اس سے نہیں مانگتا. تو دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں. بعض لوگ دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں, رٹ لیتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں اور کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ دعا نہیں ہوئی. اللہ کا ذکر تو ہوا, اس کا ثواب تو مل جائے گا. بے دھیانی میں ہوتا, دھیان سے ہوتا تو اور پورا ثواب ملتا, بے دھیانی سے ہوا تو ثواب پھر بھی ملے گا, زبان سے عبادت ہو گئی. لیکن یہ دعا نہیں ہوئی, دعا تو مانگنے کا نام ہے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر عربی زبان میں جو دعائیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں ان کا ترجمہ آپ کو معلوم نہیں, یا معلوم ہے مگر ان کی طرف دھیان نہیں لگتا, تو پھر اپنی زبان میں مانگا کرو دعا. اپنی زبان میں مانگو گے تو دھیان سے مانگو گے, تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کیا مانگ رہے ہو, تو پھر وہ دعا پڑھو گے نہیں بلکہ مانگو گے. دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ دعا مانگنی چاہیے, پڑھنا کافی نہیں. دوسری بات آداب دعا میں سے یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے, وہ دعا, یہ دعا میرے لیے نافع ہوگی, قبول ہوگی, اس یقین کے ساتھ مانگے. الفاظ بھی ایسے ہوں کہ حتمی ہوں, یہ نہ ہو کہ اللہ میں اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ چیز دے دیں اور اللہ چاہیں آپ چاہیں تو یہ دے دیں. تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اختیار دینے والے؟ وہ تو خود مختار ہے, وہ چاہیں گے دیں گے, نہیں چاہیں گے نہ دیں گے. آپ کے اس کہنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ میں اگر آپ چاہیں تو دے دیں, نہ چاہیں تو نہ دے دیں. نہیں, اللہ میں سے مانگی کہ اللہ دے دیجئے. جس طرح بچے مانگتے ہیں باپ سے سر ہو کر, ماں سے مانگتے ہیں بچے سر ہو کر, دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے, اسی طرح مانگیے اللہ رب العالمین سے, مچل مچل کر مانگیے, رو رو کر مانگیے, گڑ گڑا کر مانگیے اور مانگتے رہیے. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دعا میں جلد بازی کرتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جلد بازی کا کیا مطلب؟ وہ یوں کہتا ہے کہ میں اتنے دن سے میں دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی. وہ شکایت کرتا ہے وہ اللہ کی کہ ہمیں تو اتنے دن سے مانگ رہا ہوں اللہ نے قبول نہیں کی. یہ جلد بازی کی بات ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے, بعض اوقات اس کو مؤخر کرتا ہے. اللہ کی یہاں دیر تو ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتا. تو یہ بھی آداب دعا کے خلاف ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں مجھ سے میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی, اتنے دن سے مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. ایک قسم کی شکایت بھی ہے, بے صبری بھی ہے, جلد بازی بھی ہے. فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اور روئیے اور گڑ گڑائیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور توبہ کیجئے گناہوں سے, کیونکہ راضی کرنا ہے ان کو, راضی کے بغیر چین نہیں. اگر تم یہ کہو گے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی, کس سے کہو گے؟ ہے کوئی جس سے جا کر اللہ کی شکایت کرو گے اور وہ تمہاری شکایت کو دور کر دے گا؟ اللہ ہی سے کہو کہ یا اللہ میں آپ ہی سے مانگوں گا, آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی در نہیں ہے, آپ جب تک نہیں دیں گے میں مانگتا رہوں گا, جب تک نہیں دیں گے میں مانگتا رہوں گا. دروازے پر جب آدمی دستک دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے, اندر والا دروازہ کھولنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ تو عام بندوں کا معاملہ ہے, پھر وہ تو داتا اور کریم ہے. جب اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو گے, ناک رگڑتے رہو گے, روتے رہو گے, گڑ گڑاتے رہو گے, وہ تو بہت جلدی رحم فرمائے گا, راضی ہو جائے گا. تو ایک بات یہ, پہلی بات یہ کہ دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں. دوسری یہ کہ دعا میں جلد بازی کرنا, بے صبری کرنا, یہ شکایت کرنا کہ ہم تو اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہیں, دعا نہیں قبول ہوئی, یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. حدیث میں ایسے ہی آتا ہے. تیسری بات یہ کہ دعا کرو, اردو میں کرو, اپنی زبان میں کرو, لیکن دل کہیں زبان پہ کچھ اور. تو حدیث میں آتا ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. نہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگو. اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ, جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور بہت بڑی رکاوٹ ہے, وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے عاجزی اور بڑے اپنے عاجزی اور انکساری کی حالت میں اللہ سے مانگتے ہیں, بال بکھرے ہوئے, کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور یا رب کہہ کر مانگتے ہیں. مطلب یہ کہ بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتے ہیں, لیکن کھانا ان کا حرام, پینا ان کا حرام, پہننا ان کا حرام, فانا یستجاب لہ, تو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیا مطلب کہ کتنے بھی گڑ گڑا کر مانگو, عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو, اگر تمہارا کھانا پینا پہننا حرام مال کا ہے, حرام کا ہے, تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. آج یہ شکایت بہت سے لوگوں کی زبانوں پر آتی ہے, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, عداوتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, خوف ہے, دہشت ہے, مہنگائی ہے, بے چینی ہے, پریشانیاں ہیں, پھیلا ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں, سب کچھ پھیلا ہوا ہے, نہیں ہے. دعائیں بھی ہوتی ہیں, یا اللہ رزق دے دے, بے روزگاری ہے, روزگار دے دیجئے, مقروض ہیں, قرضے ادا کرا دیجئے, فقیر ہیں, مال و دولت دے دیجئے, بیمار ہیں, صحت دے دیجئے, بے چین اور پریشان ہیں, چین اور سکون دے دیجئے. لیکن بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں, ہماری بستیوں میں, ہمارے شہروں میں, ہماری جانوں کے اندر. آپ غور کریں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حرام اور حلال مال میں لوگوں نے امتیاز چھوڑ دیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو آنے والے پیسے کو بڑی احتیاط سے یہ دیکھتے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, ورنہ یہ ہو گیا ہے کہ بس آ جائے مال, کہیں سے بھی آ جائے, کیسا بھی آ جائے, جس طرح بھی آ جائے, آ جائے. خوب یاد رکھیے, اگر حرام کا مال آئے گا تو پھر تو وہ اپنے کرشمے دکھائے گا, وہ بیماریاں بھی لائے گا, بے چینیاں اور پریشانیاں بھی لائے گا, صدمے بھی لائے گا, حادثات بھی لائے گا, دشمنیاں بھی لائے گا, زندگی کو اجیرن کر دے گا. روپیہ کی شاید ریل پیل تو ہو جائے گی, بینک بیلنس بھی بڑھ جائے گا, خوش ہو جائیے کہ گڈیاں بہت ہو گئیں, بینک بیلنس اتنا ہو گیا, لیکن یہ روپیہ جس مقصد کے لیے تھا کہ خوشیاں ملتی, صحت ملتی, راحت ملتی, لذت ملتی, سکون ملتا, وہ غائب, اس لیے کہ وہ تو حرام مال سے نہیں ملتی, وہ تو حلال ہی مال سے ملتی, چاہے حلال توڑا ہو وہ حلال ہی سے ملتی. آج ہمارے معاشرے میں رشوت کا دورہ ہے, اور رشوت کے نئے طریقے رائج ہیں, کوئی ہدیے کے طور پر دی جا رہا دیا جا رہا ہے, کوئی کسی کس طریقے سے دیے جا رہے ہیں. رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی فی النار, رشوت لینے والا بھی آگ میں, دینے والا بھی آگ میں, اور والذی یمشی بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان دلالی کرتا ہے وہ بھی آگ میں. جا کر دیکھیے سرکاری دفاتر میں تینوں لوگ ملیں گے آپ کو, رشوت دینے والے بھی ملیں گے, لینے والے بھی ملیں گے, اور بیچ میں دلالی کرنے والے چپراسی اور کلرک بھی ملیں گے. عام طور سے لوگوں کو شکایت ہے کہ کوئی کہتا ہے مجھے نظر لگ گئی, کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر سحر ہو گیا, جادو کر دیا, کوئی کہتا ہے کہ آسیب کا اثر ہے, کوئی کہتا ہے میرے اوپر بندش لگا دی گئی, رشتے نہیں آتے, لڑکیوں کی جوان ہو گئی رشتے نہیں آتے, کاروبار کرتا ہوں کاروبار میں کوئی چلتا نہیں, ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہوں کامیابی ہونے لگتی ہے ان موقع پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے, کسی نے بندش لگا رکھی ہے. کون ہے بندش لگانے والا, کبھی سوچا بندش کس کے لگانے سے لگتی ہے؟ کوئی شیطان لگا سکتا ہے؟ کوئی جادوگر لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی پر بندش نہیں لگ سکتی. بندش تو ہم نے خود لگا رکھی, ہم نے توبہ کے دروازے بند کر رکھے ہیں, دعاؤں کے دروازے بند کر رکھے ہیں, حرام مال ہمارے گھروں میں آ رہا ہے, ہم بھی وہ کھا رہے ہیں, بچے بھی کھا رہے ہیں, بیویوں کو بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, مہمانوں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں, سور کا گوشت کھلا رہے ہیں. رشوت کا مال جو ہے سور کے گوشت کی طرح حرام ہے. سود بینکوں میں روپیہ رکھا ہے اور سود لے رہے ہیں, بینکوں میں ملازمت ہو رہی ہے, تنخواہ سود کا کاروبار لکھتے ہیں, حساب کتاب اس کا کرتے ہیں, معاملات سود کے کرتے ہیں, بینک میں ملازمت ایسی ہے کہ اس میں ڈیوٹی ایسی کام کی ہے جس میں سود لینا لکھنا پڑتا ہے, لین دین کے معاملات کرنے پڑتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ, اللہ کی لعنت ہے ربا کھانے والے پر, سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, اور اس کے لکھنے والے پر, اور اس کا گواہ بننے والے پر. تو سود لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, اس کی کتابت بھی حرام. جب کتابت حرام تو اس کی تنخواہ بھی حرام. بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہے, بینک کی ملازمت اور تنخواہ کیوں حرام ہوئی؟ ہم کسی کی چوری نہیں کر رہے, ڈاکہ نہیں ڈال رہے, کسی سے رشوت نہیں لے رہے, مہینے بھر محنت کرتے ہیں, محنت کر کے اس کی تنخواہ لے رہے ہیں, یہ تو حلال ہونی چاہیے. لیکن غور کیجئے کیوں حرام ہے. محنت جو ہے وہ حرام کر رہے ہیں آپ, وہ کام حرام کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ نے لیا ہے. ورنہ اگر آپ کی دلیل کو لیا جائے پھر تو جو رنڈیاں ہیں, پیشہ ور عورتیں ہیں جو پیشہ کراتی ہیں, جن کا کاروبار ہی حرام کاری کا ہے, محنت تو وہ بھی کرتی ہیں نہیں کرتی مہینہ بھر, اور اس کا معاوضہ لیتی ہیں, پھر تو ان کا معاوضہ بھی حلال ہونا چاہیے, ان کی اجرت بھی حلال ہونی چاہیے, کیونکہ محنت تو وہ بھی کرتی ہیں. وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ محنت تو ہم بھی کرتی ہیں, پھر ہماری آمدنی حرام کیوں ہے؟ تو ہر محنت کی آمدنی حلال نہیں ہوتی, اسی محنت کی آمدنی حلال ہوگی جو محنت حلال ہو. جو محنت حرام کی ہوگی اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی, تنخواہ بھی حرام ہوگی. آج حرام مال ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے, رشوت سود ناپ تول میں کمی, اور ناپ تول میں کمی ہی کی ایک صورت ملاوٹ کی ہے. دودھ کے پیسے لیے ایک کلو کے اور اس میں آدھا کلو پانی اور آدھا دودھ دیا, تو دودھ تو آدھا دیا, پیسے پورے ایک کلو کے لے لیے, یہ بھی تو حرام ہے. یہ بیماریوں کو تو خود ہم دعوت دے رہے ہیں, توبہ کے دروازے خود بند کر رہے ہیں. پھر کوئی کہتا, پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں, کسی نے میرے اوپر کالا عمل کر دیا ہے, کسی نے سفلی عمل کر دیا ہے. سفلی عمل تو ہم نے خود کر رکھا ہے اپنے اوپر. خوب یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی سفلی عمل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہی سے تو اللہ کے رحمت کے دروازے بند ہوں گے, اس کی فرما برداری سے اس کے رحمت کے دروازے کھلیں گے. ٹھیک ہے, جادوگر بھی ہوتے ہیں, جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں, نظر بد بھی لگتی ہے, لیکن یہ سب تینوں چیزیں کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. جادوگر نے اگر کوئی آپ پر عمل کیا ہے تو از خود نہیں کر دیا, اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کیا اس جادوگر کو. اور کسی جن نے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو جن کے قبضے میں کچھ نہیں تھا نقصان پہنچانا, اللہ نے اس جن کو مسلط کیا آپ کے اوپر تاکہ آپ کو سزا دے اور آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے, اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق ہو جائے. اگر کسی کے نظر لگی اور اس سے بیماری ہوئی, بیماری ہوتی ہے نظر لگنے سے ہوتی ہے, لیکن وہ نظر بھی خود بخود تو نہیں لگتی ہے, نظر بھی تو اللہ کے لگانے سے لگتی ہے. تو بیماریاں بھی آتی ہیں, نظر بھی لگتی ہے, جادو بھی ہوتے ہیں, آسیب کے اثرات بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز از خود نہیں ہوتی, کسی بندے کے کرنے سے بالکل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. جو کچھ ہوتا ہے اسی کے کرنے سے ہوتا ہے. ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کبھی جادوگر کو مسلط کر دیتے ہیں ہم پر, کبھی جنات کو مسلط کر دیتے ہیں, کبھی کسی کی نظر لگا دیتے ہیں, کبھی کسی وائرس کو مسلط کر دیتے ہیں, کبھی کسی ظالم بادشاہ کو حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں. ہوتی ہے سب کچھ انہیں کی طرف سے. تو جب آمدنی حلال کی نہیں ہوگی, کھانا پیلا حلال کا نہیں ہوگا, تو حدیث میں فرمایا کہ فانا یستجاب لہ, تو دعا کیسے قبول ہو؟ آج یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے. اچھا, آدمی حرام لیتا کھاتا ہے اس واسطے کہ میں مزے کروں گا, حالانکہ حرام آنے سے مزے ختم ہو جاتے ہیں, روپیہ تو بڑھ جاتا ہے مزے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا دے, اللہ کے ہو جائیں تو سب کچھ ہے. دنیا کا بھی مزہ ہے, آخرت کا بھی مزہ ہے, دین کا بھی مزہ, دنیا کا بھی. اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم نے جو اپنی دعاؤں کے قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں, یا اللہ ہمیں ان دروازوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا آمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلوی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.